الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر کتنی ٹریجڈی ہوئی ہے, کس قدر یہ ظلم تھا. ورڈز انف نہیں ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے, اور جس طرح میڈیا اس کو دکھا رہا ہے اور جس طرح میڈیا اس کو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا رائٹ ڈیو بنتا ہے کہ واقعی اس ایشو کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گا اتنا ضروری ہے یہ کہ اس قدر گر گئے ہیں ہم لوگ, اس قدر نچلے لیول پہ ہم لوگ گر گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس طرح کے کام بھی کرنے شروع کر دیے ہیں جو کہ کوئی جانور بھی نہیں کر رہے ہوتے کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, قال ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا, وہ ينزل فیہا جہل اور جہالت عام ہو جائے گی, وہ یکثر فیہا حرج اور بہت کثرت کے ساتھ حرج ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے, تو اس کے اوپر رسول نے فرمایا ول حرج جو القتل, حرج سے مراد یہ ہے کہ قتل جو ہے وہ بہت عام ہوگا, بہت کامن چیز ہو چکی ہوگی قتل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے نزدیک ایسا وقت آئے گا کہ مارنے والے کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کس کو مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے, اور مرنے والے کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کو کیوں مارا گیا اور کس نے مارا ہے. صرف اس کول کی حد تک واقعے کو نہ کانسنٹریٹ کریں. یہ پچھلے چند سالوں میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے پاکستان میں, اس میں کتنی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کہیں دھماکہ ہو گیا, اتنے لوگ مر گئے. انفیکٹ ہم لوگ کافی حد تک یوزڈ ہو چکے تھے اس چیز سے, ہمارے لیے وہ کوئی خبر نہیں ہوتی تھی, بہت بڑی خبر نہیں ہوتی تھی کہیں اتنے مارے گئے کہیں اتنے مارے گئے, ایک کامن چیز سمجھی جاتی تھی. جتنے کیسز کے اندر دھماکے ہوئے ان کیسز کے اندر جو قاتل ہوگا جس نے قتل کیا تھا, چاہے وہ سوئسائڈ اٹیک تھا یا پلانٹڈ بام تھا, دونوں صورتوں میں اس سے پوچھا جائے کہ نام بتاؤ کس کو قتل کیا تم نے, تو اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس نے کس کو قتل کیا, اس کو کیوں قتل کیا, اسے نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا. جو قتل ہو گئے تھے اگر ان سے پوچھا جا سکتا تو ان سے پوچھتے کہ آپ کو کس نے قتل کیا ہے, ان کو نہ پتہ ہوتا کس نے قتل کیا ہمیں, کیوں قتل کیا ہے انہیں نہ پتہ ہوتا ہم نے کیا کیا تھا جو ہمیں قتل کیا گیا. اور تھوڑا سا اسی کے قریب, کیونکہ دو تین دنوں میں جذبات اتنے زیادہ ایک خاص ڈائریکشن میں گئے ہیں کہ دوسرے رخ کی بات پسند نہیں کی جائے گی بالکل بھی, لیکن دوسرے ایکسپیکٹ بھی کیا ہے, آرمی نے ایئر اسٹرائکس کر دیے, کیا بتا دیا کہ 25 دہشت گرد مارے گئے ہیں, دہشت گردوں کا نام بتائیں کتنے مارے گئے ہیں. فلانی جگہ کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا تھا, خبروں میں آ گیا کہ اتنے بچے بھی تھے اتنے عورتیں بھی تھیں اس کے اندر, نام بتائیں کون مارا گیا تھا, ان کو تو پتہ بھی نہیں مارا کس نے تھا, پائلٹ کا نام کیا تھا, کون تھا, کیوں مارا گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس قدر برے حالات ہو چکے ہوں گے, علم کا جو ایسنس ہے, جو علم کا جو اصل خزانہ ہے وہ اٹھ چکا ہوگا, جاہلیت عام ہو چکی ہوگی اور حرج چاروں طرف ہوگا, قتل و غارت. یہ جو میں نے حدیث بتائی ہے یہ ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ ہے, والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, لیاتینا علی الناس زمانا, لوگوں کے اوپر لازماً ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا, لا یدری قاتل فی ای شیئن قتلا, کہ قاتل کو بالکل نہیں پتہ ہوا کہ اس نے کس وجہ کے اوپر قتل کیا تھا, ولا یدری المقتول علی ای شیئن قتلا, اور نہ ہی مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس وجہ سے کیوں مار دیا گیا تھا اسے. یہ بالکل وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا, سمجھا دیا تھا. تو جیسا میں بتا رہا تھا کہ صحابہ نے پتہ نہیں کیا اس کا مطلب سمجھا ہوگا کہ کیا مطلب کہ قاتل کو کیوں نہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ کیوں میں مار رہا ہوں. نمبر ون یہ کہ کیونکہ وہ زمانے کے اندر اتنی ہم نے ٹیکنالوجی تو نہیں حاصل کی تھی, اب تو ہم نے جو دھماکے اور جو کچھ بھی ایئر اسٹرائکس وغیرہ ہوتی ہیں ہم نے اس کو کس قدر خوفناک بنا دیا ہے. لیکن اس میں زیادہ خوفناک بات کیا ہے, وہ یہ کہ جو مارنے والا ہے وہ بھی کہنے کو کلمہ گو ہے, جو مرنے والا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے, دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہ بخاری کی کتاب الفتن کی حدیث ہے, لا ترجعوا بعدی کفارا, میرے جانے کے بعد تم لوگ ہرگز کفر کے اوپر مت لوٹ جانا, یرزبو بعضکم رکابن باز, کہ ایک دوسرے کی تم گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری کی کتاب الفتن کی یہ بھی حدیث ہے, من حمل علینا سلاح فلیس منا, جس نے ہمارے خلاف ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا, ہم ہی میں سے جس نے ہمارے خلاف ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چند تین جن کے اندر میں نے ذکر کیا. ورنہ یہ جو میں نے ذکر کیا کہ صحیح مسلم کی کتاب الفتن, صحیح بخاری کی کتاب الفتن, فتن اس پروسیس کو اصل میں کہتے ہیں جس کے ذریعے سونے کو جج کیا جاتا ہے کہ وہ اصل ہے یا نقل ہے. کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ ہم جیسے لوگ تو شاید دھوکہ کھا لیں گے کہ کوئی ایک بہت ہی زیادہ گولڈ پلیٹڈ چیز ہو, ہم شاید سمجھ لیں گے یہ سونا ہے, لیکن اصل طریقہ کیا ہے اس کا کہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ اس میں کتنی امپیورٹیز تھیں, کتنی پیورٹیز تھیں, وہی ہوتا تھا اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا تھا, جلایا جاتا تھا اسے, اور جتنا زیادہ ہیٹ اپ کرتے تھے جو امپیورٹیز ہوتی تھیں وہ ایٹ اے لیسر ڈگری میلٹ ہونا شروع ہو جاتے تھے. پانی چڑھا پہ, رنگ چڑھا پہ اس کے اوپر, وہ میلٹ ہو جائے گا, کوئی اور امپیورٹیز تھیں میلٹ ہو جائیں گی وہ. لیکن جو اصل سونا ہے وہ ہائر ڈگری تک بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا, وہ قائم رہا اس کے اوپر. اسی سینس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں جب بھی فتن کا لفظ استعمال ہوا ہے, ایک مسلمان کو اس حد تک آزمایا جائے, اس لیول تک آزمایا جائے کہ اس کا منافق ہونا, اس کا پکا مومن ہونا ظاہر ہو جائے, پتہ لگ جائے کہ کون کتنا مومن ہے اور کون کتنا منافق ہے. تو حدیث کی پراپر کتابیں ہیں جن کے اندر صرف اور صرف اس زمانے سے ریلیٹڈ حدیثیں موجود ہیں. اور یہ بات بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یقین حاصل کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے تھے تو ان حدیثوں کو پڑھتے جائیں اور آج کل کے زمانے کے اوپر دیکھتے جائیں, ساری باتیں کلیئر آؤٹ ہوتی جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کس طرح فرمائی تھی. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ سب بھی اپسیٹ ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم لوگوں کے ایموشنز کچھ دیر کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کے ایموشنز ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. میڈیا نے یہ کام اچھا کیا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ پکچرز نہیں نکالی ہیں اس کی, لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے, اور وہی نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے کہ ایک خبر مل گئی سننے کو آ گیا کہ ہاں ایک اسکول میں واقعہ ہو گیا تھا اور اس طرح مارا گیا وہ, لیکن جب تک اس چیز سے بار بار اپنے آپ کو دہرائیں گے نہیں تب تک اس چیز کی فیلنگ نہیں آتی کہ وہ اس وقت کمرے میں رہنے والوں کی کیا کیفیت ہوگی, ان بچوں کے اوپر کیا خوف طاری ہویا ہوگا, وہ جو ٹیچرس تھے ان کے اوپر کیا ہوگا, اور جو ماں باپ جن کو پتہ لگا کہ اس طرح ہوا ہے ان کے اوپر کس طرح کی فیلنگ ہوئی ہوگی, کس پروسیس سے وہ گزرے ہوئے ہوں گے. لیکن ہم لوگ جیسے میں بتا رہا ہوں جذبات تو ہیں, جذبات بھی بہت ضروری ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جب پہلی بات پتہ لگی تو پہلے دن بڑے آپ لوگ افسردہ ہوں گے, میڈیا کے اوپر بھی کیا دکھایا جا رہا تھا کہ موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, کالے کپڑے باندھے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس میں سے بھی کافی لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ہم کالے کپڑے کے پہن کے آئیں گے, بلیک ڈے منائیں گے ہم لوگ. تو بلیک ڈے منانے سے مسئلہ حل ہو گیا, کالا کپڑا پہننے سے مسئلہ حل ہو گیا. فیس بک یا باقی جو اکاؤنٹس آپ کے اوپر ہیں ان کے اوپر اپنے لوگوں کی جگہ یا آپ کو جو سوری ڈسپلے پکچر تھی آپ کی اس کی جگہ آپ نے بلیک کلر کا ایک تصویر لگا دی ہے, مسئلہ حل ہو گیا, اس سے ٹھنڈ پہنچ گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اگلے دن سے آپ نے دوبارہ وہی روٹین اپنانی شروع کر دی, آپ نے اسی طرح کے دوبارہ گانے بھی سن رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کے اوپر سے تو بات گزر گئی وہ والی. تو یہ اگر موقع نکل گیا تو پھر تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہونا ہے ہمارا آئندہ, پھر یہ واقعات پھر تو اس طرح دوبارہ بھی ہوتے رہیں گے اس طرح کے واقعات. آرمی بھی ہماری ہے کافی زیادہ اس بارے میں وہی بھی ہے, اس ٹائم سینسٹیو ہوئی بھی, آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے خبریں تو انہیں پہلے بھی ہوتی ہیں, انٹیلیجنس والوں کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی, ہم جیسے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تو کیا آرمی اور انٹیلیجنس والوں کو نہیں پتہ ہوتا. اب مسلسل وہ آپریشنس کر رہے ہیں اس وقت, کبھی کسی شہر میں پانچ چھ مار دیے, کبھی اس شہر میں پانچ چھ مار دیے, تو جہاں بھی بھنک بھی ہو کہ یہاں پہ تھے ادھر مار رہے ہیں. خبریں پہلے بھی تھیں, پہلے کیوں نہیں عقل آئی اس چیز کے اوپر؟ یہ جو یونٹی کی بات ہو رہی ہے, سیاستدان جو یونٹی کی بات کر رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں عقل آئی انہیں؟ اب جو عمران خان اور نواز شریف ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں عقل آئی اس چیز کی؟ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کر کے, اتنا وقت ضائع کر کے یہ کرنا ضروری تھا. اور اب جا کے اقبال کی نظمیں بھی یاد آ رہی ہیں اور وہ پوئمز بھی لگی ہوتی ہیں, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, وہ چیزیں بھی یاد آ رہی ہیں. پہلے کیوں نہیں عقل آئی اس چیز کے اوپر کہ یہ کتنے برے حالات, کتنے مشکل حالات میں جا رہے ہیں ہم لوگ, اور آپ بیٹھ کے اگر فلم دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد کے حالات جو ہیں وہ اچھے تھے, حالات پہلے بھی بہت خراب تھے. اس طرح آپریشن اب سٹارٹ, یہاں پہ ایک تو آپریشن یہ ہو گیا جو شہروں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر پتہ ہے کہ ان کی پاکٹس یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں, وہاں کے اوپر آ گئے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اب وزیرستان میں آلریڈی آپریشن تھا, تو اسی آپریشن کو کیا کیا جائے گا, اور زیادہ اس کے اندر تھوڑی ہوا بھری جائے گی, اس کو اور زیادہ فاسٹ کیا جائے گا, اور زیادہ اسکیل پہ کیا جائے گا. لیکن یہ صرف مسئلے کا حل نہیں ہو سکے گا. اس سے یہ جو مسئلہ ہے, یہ نمبر ون یہ کہ اس بات کو ماننا چاہیے یہ ہماری اپنی غلطی تھی, ہم لوگوں نے اپنی غلطی سے یہ بیماری پیدا کی اپنے ملک کے اندر. پاکستان میں اس طرح کے کبھی واقعات اس طرح نہیں ہوئے تھے آج سے 10 سال پہلے کو اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں کبھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے کہ آرمی والے کو مار دیا گیا, پولیس والے کو مار دیا گیا, اسکول کے اندر دھماکے سے اڑا دیا گیا, اور یہ ایک ایکسٹریم قسم کا واقعہ ہو گیا. اس طرح کی باتیں تو پاکستان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ اس طرح کبھی ہوتا تھا. بلکہ شروع کے ٹائم کے اندر لیٹ 1990s تک یا شاید 2000 ایئر تک اسلام آباد کو پتہ کیا کہا جاتا تھا, ایشیاز سیفسٹ سٹی, اور ورلڈ سیفسٹ سٹیز میں شامل ہوتا تھا. ایک ٹاپک تھا آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھا, اس میں ایک اسپیکر جو تھے وہ آسٹریلیا سے آئے تھے, اسی زمانے کی بات ہے, 2000 کی بات ہے, تو جس کو میں نے بھی اٹینڈ کیا تھا, تو انہوں نے بھی جو اسلام آباد کی تعریفیں کی تھیں اور جو کچھ کہا تھا کہ اتنا اچھا سٹی ہے اور اس طرح ہے اور ہمیں یوں فیل ہوتا ہے وغیرہ, یہ وہ اس کا حال تھا. اور 2007 کے اندر کیا ہوا تھا, اسلام آباد ڈکلیئر ہوا تھا ورلڈز موسٹ ڈینجرس سٹی. ان چند سالوں کے اندر آخر ہم نے ایسے کیا بلنڈر کر دیا تھا کہ جو ورلڈ سیفسٹ سٹی سے ہم لوگ بالکل ہی ورسٹ سٹی پہ آ گئے تھے, موسٹ ڈینجرس سٹی کے اوپر آ گئے تھے ہم لوگ. یہ غلطی ہم لوگوں نے خود کی ہے, ایک دو غلطی بہت پہلے سے کی تھی کہ جب ہم لوگوں نے یہ مجاہدین والا کام شروع کیا تھا, جہاد کے لیے قتال کے لیے آرمی کس کام کی ہوتی ہے, اگر کہیں پر کوئی جہاد قتال کرنا تھا تو ہماری آرمی تھی, ہماری آرمی نے ہی, اور ظاہر بات ہے جنرل ضیاء کا دور تھا, ہماری آرمی نے ہی کیا کرنا شروع کر دیا, یہی مسجد اور مدرسے جہاں پر صرف اور صرف پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا تھا, وہاں پھر انہوں نے اسلحہ دینا شروع کر دیا کہ یہاں سے جو نوجوان ہیں ان کو اٹھایا جائے گا. یہ باتیں بہت دفعہ ٹی وی پہ آ چکی ہیں, میں صرف اپنی بات کا ردم بنانے کے لیے اس چیز کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہاں پہ جو بچوں نے صرف ذہن میں یہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے ان کا ویژن بہت چھوٹا ہے لائف کا, اور ان کے بارے میں صرف اتنا ہی تھا کہ اگر یہ پڑھ بھی گئے یہاں سے, مدرسوں سے نکل بھی گئے, تو بیچارے کیا کریں گے, تراویحوں کے لیے مسجدیں ڈھونڈتے ہیں, مسجدیں ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ خطیب لگ سکے, جہاں پہ 5 وقت کی نمازیں پڑھا سکیں, اور بہت تھوڑی تھوڑے قسم کا ہنر آتا ہے, بک بائنڈنگ کس طرح کرتے ہیں, اور اسی قسم کی چند چیزیں آتی تھیں جو ان کو پہلے بھی تھیں. ان کو لا کے پکڑا دیا اسلحہ کہ یہی جو بچے ہیں ان کو اب ہم بھیجیں گے افغانستان اور وہاں جا کے ہم لوگ جہاد کریں گے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ جہاد کریں, امریکہ نے ہمیں یاد دلایا کہ آپ جہاد کریں جا کے, اور امریکہ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ڈالرز پہ ڈالرز بھی دے رہا ہے, اور ہمیں بہت زیادہ اسلحہ بھی مل رہا ہے امریکہ کے ذریعے, تو مرے آپ جا کے, آپ کے جا کے بندے مرے, تو ہماری آرمی بھی انوالو نہیں ہے اس کے اندر. انوالو کس کو کیا گیا, کس کو اٹھایا گیا, کس کو گروم کیا گیا, یہ مدرسے والوں کو. پھر جب لیٹ 80s تک کا ٹائم آ گیا, وہ افغانستان والا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو وہی سب کچھ جو ہے, وہی سب کچھ جو ہے, اتنا اسلحہ جو کچھ بھی تھا, انڈیا بھی کافی اس کے اوپر گھبرایا ہوا تھا کہ پاکستان کے پاس اتنا پیسہ اور اسلحہ آ رہا ہے. اوجڑی کیمپ والا واقعہ بھی ایک اس طرح کا ہو گیا, ہزاروں بندے جس میں اس طرح مار دیے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہم نے کہ 88-89 کے ٹائم میں ضیاء کے ہی اپنے دور کی پلاننگ, لیکن بعد میں جا کے اس کو امپلیمنٹ کرنے والے دوسرے ہو گئے تھے, تب جا کے ہم نے کیا شروع کر دیا, کشمیر میں جہاد شروع کر دیا. اس میں بھی کیا کیا, نوجوانوں کو ہی, پاکستان ہی کے مختلف جگہوں پہ نوجوانوں کو ہی کیا کرتے تھے, پکڑتے تھے, گروم کرتے تھے, ان کو جہاد اور ٹریننگ اور اس کے اوپر قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں شہید ہونا, سب کچھ یہ کہہ کہ اور انڈیا بھیج دیا کرتے تھے. جس طرح کا گند ہم لوگوں کے ہاں یہاں پہ سوات میں اور اس جگہوں پہ ہو گیا تھا, ہم نے یہ گند مچایا تھا نا انڈیا میں, جبکہ یہ اصل کام کس کا تھا, اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے ہماری آرمی کس کام کی تھی. اگر لڑنا ہے تو صحیح طرح لڑا جائے, اگر نہیں لڑنا تو فساد نہیں کریٹ ہونا چاہیے. مسلمان فوج جب بھی لڑتی ہے, مسلمان فوج جب بھی جہاد کرتی ہے, اس سے ہمیشہ امن آتا ہے, نہ کہ فساد کریٹ ہوتا ہے. اب اتنے سال تھا, 10-12 سال تو ہم لوگوں نے انڈیا کی ناک میں دم کر کے رکھا. پھر اس کے بعد جب 9/11 کا واقعہ ہو گیا, طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا تھا, ہم نے ریکگنائز بھی کیا تھا 94 کے دور کے اندر, جب بینظیر کے گورنمنٹ تھی آئی ایس آئی, ان کے تھرو ہم نے طالبان کو کیا تھا. طالبان میں کوئی برائی نہیں ہے, جو اوریجنل طالبان ہے, اوریجنل طالبان جو ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے. ان کو ہم نے گروم کیا اور ان کے ذریعے پورے افغانستان میں امن آ گیا. اب اینڈ میں جا کے کیا ہوا کہ جب 9/11 کا واقعہ ہو گیا, جس کے بارے میں کوئی پروف نہیں آج تک دے سکا امریکن گورنمنٹ کہ یہ کس طرح پروف کرتے ہیں کہ یہ اسامہ نے کیا تھا, کوئی پروف نہیں ہے اس چیز کا. آپ لوگ ریلیٹیولی چھوٹے ہوں گے, آپ لوگوں کو نہیں یاد ہوگا, یا جو بڑے بیٹھے ہیں بیچ میں ان کے علاوہ آپ لوگ چھوٹے ہوں گے, آپ لوگوں کو باقیات شاید صحیح طرح یاد نہ ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے میڈیا کے اوپر یہ خبر دیکھی تھی, اسامہ کی ویڈیو آئی تھی اور اس نے بہت تعریف کی تھی کہ جس نے کیا ہے اللہ اسے خوش سرخرو کرے, لیکن یہ میں نے نہیں کیا. اس کی کلیئر کٹ میں نے اسٹیٹمنٹ خود دیکھی تھی. علی طالبان نے اپنا ایک وہاں پر ایک لوکل جرگہ, جتنے بھی پختون تھے ان سب کا منعقد کیا گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ امریکہ ہمیں ثبوت دے گا, ہم اسامہ کا خود ٹرائل کریں گے. امریکہ نے اس کو رد کر دیا اور صرف یہ کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہمیں ٹرائل پہ جانے کی. 400+ ڈیز کے بعد جا کے 9/11 کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جس نے جا کے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ 9/11 کا واقعہ کیا ہوا تھا, جب سارا صفایا کر دیا, سال سے اوپر گزر چکا ہے, تب جا کے انہوں نے یہ کمیٹی بنائی تھی. ہماری مشرف نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہمارے پاس انف ایویڈنس مل گیا ہمیں کہ اسامہ نے کیا تھا. ایویڈنس ہے تو آپ بتائیں, کچھ شیئر تو کریں, آپ کے ایویڈنس کیا ہے. دسمبر کے اندر جا کے, دسمبر 2001 کے اندر ایک اسامہ کی ویڈیو آئی تھی جس کے بارے میں میڈیا نے کریٹیسائز کیا تھا کہ یہ اسامہ کی ویڈیو نہیں لگ رہی, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اسامہ کی ویڈیو ہے اور اس نے مان لیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کیا تھا, اور ویسے بھی وہ اکتوبر میں اٹیک کر بھی چکے تھے. ہماری کیا غلطی ہوئی یہاں پہ, ہم نے کیا غلطی کی تھی؟ ہم نے یہ غلطی کی تھی کہ ہم نے ظلم کے ساتھ ایک ایسے ملک کے اوپر حملہ کرنے دیا امریکہ کو, اور ہم نے ظلم کے ساتھ امریکہ کی ہیلپ کی, اور ہم نے پر ڈے $1 million امریکہ سے لیے, جس کے اگینسٹ امریکہ یہ ہمارا جو ایئر اسپیس اور یہ جو نیٹو کا جو روٹس لگا کرتے تھے ان کو استعمال کر سکتا ہے. اور مشرف نے اپنی کتاب کے اندر ان دا لائن آف فائر اس کے بیک سائڈ کے اوپر جو لیف ہے اس کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کتنے دہشت گرد ہم نے پکڑ کے دیے اور امریکہ نے ہمیں کتنے پیسے دیے اس کے اگینسٹ. ایک بک کے مین لیف کے اوپر, مین لیف کے اوپر یہ بات لکھی ہے, تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بندے کی ذہنیت کس طرح کی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد کیا کیا ہم نے کہ وہ علاقہ وزیرستان کا کہ جس کو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا علاقہ غیر ہے, کہ یہاں پہ پاکستان کے قوانین نہیں چلتے, پاکستان کے لاز یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے, یہاں پہ ان کو آزادی حاصل ہے کہ جو مرضی کرے. قائد اعظم نے بھی جب اس زمانے میں وزٹ کیا تھا ادھر, اور ادھر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کو اجازت ہے کہ اپنا قانون اپنے مرضی سے چلا سکتے ہیں, یہ پاکستان کے وفادار لوگ ہیں. ہم لوگوں نے صرف امریکہ کے کہنے کے اوپر وہاں پہ کیا کرنا شروع کر دیا, فوجی آپریشن, ملٹری آپریشن کرنا شروع کر دیا. پہلے ہم نے خود جھوٹ بولا تھا کہ پاکستان F-16 کے ذریعے اسٹرائکس کرتا ہے, جبکہ وہ کر ڈرون حملے رہے تھے, وہ ڈرون حملے رہے تھے کر امریکہ رہا تھا, اپنے ملک کے اندر اپنی ٹیریٹری کے اوپر ہو رہا تھا, اور ہم خود یہ کہہ رہے تھے, دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم لوگ F-16 تھے جنہوں نے ایئر اسٹرائکس کیے تھے. تو یہ جو وہاں پر اس علاقے میں جو نفرت پیدا ہوئی تھی وہ نیچرل تھی, اس پہ تو ہمیں ترس آیا تھا. وہ جب مدرسے کے اوپر وہاں پہ ایک اٹیک کیا گیا تھا, ایک ڈرون حملہ ایک مدرسے کے اوپر ہوا تھا شروع میں, اس کے اوپر کیوں نہیں ہم لوگ اس طرح کے جذبات پیدا ہوئے تھے؟ صرف ایک خبر آئی تھی کہ 60 کے قریب بچے مار دیے گئے ہیں اس کے اندر, اور بس وہ خبر کے بعد ہم لوگ آگے گزر گئے تھے, اس کے بعد ہم نے پرواہ نہیں کی تھی زیادہ. 2007 کے اندر جب مشرف کی گورنمنٹ زیادہ ویک ہو رہی تھی, تو مشرف نے کیا کیا تھا کہ لال مسجد کے واقعے کو ایک ایشو بنا دیا تھا, جبکہ وہ بہت آرام سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا, فوجی آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. سرے سے جو سیج رکھا ہوا تھا انہوں نے اس کو برقرار رکھتے, اور یہ کہتے کہ کوئی آپ کے خلاف ہم کاروائی نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ نہ تو انہوں نے کوئی قتل کیا تھا, کوئی قتل کیا تھا انہوں نے, نہ کسی کو اغوا کیا, نہ کسی کا ریپ ہوا, نہ کوئی بینک لوٹا. کیا کرائم تھا ان کا ان میں سے؟ یہ سارے کرائم تو وہ ہیں جو ہمارے سارے سیاستدان نے کیے ہوئے ہیں, ان کا ان میں سے کوئی کرائم نہیں تھا. ان کا کیا کرائم تھا کہ وہ سڑکوں پہ آئے تھے اور اپنی سوچ کے مطابق جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ واہیاتی پھیل رہی ہے اس کو وہ ڈنڈے کے زور پہ رکوا رہے تھے. جس طرح اس زمانے میں یہ چائنیز مثال سینٹرز بہت زیادہ شروع ہو گئے تھے, تو اس کے اندر جو گن تھا وہ واقعی گن تھا, وہ جو ان کی وجہ سے رکوایا گیا تھا, اگر اس کے رکنے کی وجہ سے کوئی نوجوان ہمارے بچ گئے ہیں اس گناہ سے, تو وہ اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا. اس سے زیادہ ڈسٹرپشن تو پی ٹی آئی نے کیا ابھی پچھلے کچھ عرصے میں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ چند بلڈنگس کے اوپر ہی صرف کیا تھا نا کہ یہ ہم نہیں چلنے دیں گے آگے اور یہ نہیں ہوگا. تو ان سے مذاکرات بھی ہو سکتے تھے, سیٹ جاری رکھتے اپنا, مذاکرات کرتے کہ آپ اپنا اسلحہ چھوڑ دیں, باہر ہیں, آپ کے کوئی جائز مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے, اور اگر آپ کے ناجائز مطالبات ہیں تو ان کے اوپر ہم نہیں بات کر سکیں گے. فوج کو گھسیڑنے کی کیا ضرورت تھی پڑی تھی؟ تبھی کے بعد سے تو یہ سارے واقعات ہونے شروع ہوئے ہیں. اور ہماری آرمی جو ہے اس کا بھی دیکھیں کس طرح کا برا امپریشن پڑ گیا, کہ ایک تو آرمی سے جنرلی نفرت ہونی شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ان کے اندر بھی کرپشن تھی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی بھی کرپٹ تھی اور اس طرح تھا, لیکن بہرحال اس طرح کر کے ایک نفرت کا جال بچھا دیا گیا تھا. یہ ہماری اپنی غلطی ہے, یہ ساری, یہ گند ہم نے مچایا تھا یہ والا, تو اس کا کوئی نہ کوئی بیک لیش تو ہوگا. جن لوگوں نے یہ واقعات کیے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سمپتی نہیں ہے. میں صرف پہلی بات یہ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں کہ ایک غلطی ہم نے کی تھی اور ہم لوگوں نے اس غلطی کو نہیں ریئلائز کیا تھا, اور نہ ہی اس کا کوئی بارے میں ہم لوگوں نے اس کو کسی طرح سے انڈو کرنے کے لیے کچھ کیا تھا. ابھی بھی کیا کیا ہے کہ آرمی نے آپریشن لانچ کر دیا نارتھ وزیرستان کا, اور نام کیا رکھا ہے؟ ضرب عزم. کیا کہا گیا؟ عزم کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ہے, تو یہ اس کی ضرب ہے. یہ نام یہ لگایا گیا, ہمارے آرمی چیف بھی امریکہ جا رہے ہیں اتنے دنوں کے دوروں کے اوپر, 7 دن کا ایکسٹینڈیڈ دورہ کر کے آئے ہیں, وہاں کے لوگ بھی آ رہے ہیں, ادھر کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. ایک طرف آپ رسول اللہ علیہ وسلم کا نام لگا رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ بیک ڈور چینلز, یا بیک اتنا بھی بیک ڈور چینل نہیں تھا وہ, امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں. ہم نے اپنا قبلہ بھی نہیں سیدھا نہیں رکھا, زبانوں کے اوپر اللہ کا نام لیں گے اور پیچھے جو ہے وہ ہم لوگ کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. مخلص نہیں ہے بیسکلی, ہم لوگ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اب اس کے پیچھے میں تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ میں اور زیادہ جانا چاہوں گا کہ پچھلے سیمسٹرز کے اندر بھی ہوا تھا, میں بار بار ریپیٹڈلی آپ سب کو یہ کہتا رہا ہوں, میں نے 3 لیکچرز دیے ہیں اور تینوں کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کیے تھے, وہ آپ لوگ دیکھیں, اسے آپ لوگوں کا ذہن کھلے گا اس کے بارے میں. ان نون ڈارکنیس آف دا ماڈرن ورلڈ, ویئر دس ڈارکنیس از لیڈنگ اس, اور لاسٹ میں سولوشن تھا, ان سرچ آف لائٹ. ان 3 لیکچرز کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں, تو وہ تو شاید کسی نے بھی نہ دیکھا. اس کے اندر میں نے ایک خاص بات یہ بتائی تھی کہ وہ جو سارا ورلڈ پاورز ہیں, اور جو بھی ہڈن پاورز ہیں ورلڈ کی, چاہے وہ بینکرز کے تھرو ہو, چاہے وہ الومیناٹی ہو, چاہے وہ اسرائیلی گروپ ہو, چاہے وہ امریکہ, سی آئی اے, جو مرضی نام دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیں, اس کے اندر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کے نزدیک پاکستان جو ہے وہ ایک راستے میں حائل ہے. ایک چیز پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کا ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کیا حال ہے, پاکستان کا بھی کتنا برا حال ہے ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. اسرائیل جو ہے وہ بنا کیوں تھا, انہوں نے کیوں اس کو بنایا تھا, اور ان کے پلانز کیا ہیں, اس کے اندر پلانز ان کے ایکسپینشن بھی ہے, انہوں نے اپنا 3rd ٹیمپل بھی بنانا ہے, ان کے اور بھی بہت سارے پلانز ہیں, لیکن وہ ان میں سے کسی ایک پلان پہ ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے, رکے میں. کس وجہ سے رکے میں؟ کیونکہ پوٹینشیلی پاکستان کے پاس وہ ایک ایسی چیز اویلیبل ہے جو کہ کسی طرح سے موضوعاتی طور پہ کرپشن بھی بہت ہوئی, بہت کچھ ہوا, لیکن بہرحال ون وے اور دی ادر ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز آ گئے. اب وہ نیوکلیئر ویپنز جب تک پاکستان کے پاس ہیں, ایٹمک آرنسل جب تک پاکستان کے پاس ہیں, تب تک وہ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف نہیں جا سکتے. صرف یہ نہیں کہ پاکستان سے انہیں خطرہ ہے, ان کو یہ ہے کہ کسی بھی مسلم کے ہاتھ نہ یہ لگ جائے, ان کے لیے یہ ایک تھریٹ کی چیز ہے. اس میں میں نے ڈیوڈ بین گوریون, جس طرح ہمارے لیے محمد علی جناح ہے, اس طرح ڈیوڈ بین گوریون اسرائیل کے لیے ہے, کہ جب 48 میں بنا تھا تو ڈیوڈ بین گوریون ان کا فرسٹ پرائم منسٹر بھی بنا تھا, اور آزادی کی موومنٹ میں یا جو بھی انہوں نے اپنا حاصل کرنا تھا اس میں وہ بھی لیڈ رول تھا وہ, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا کہ قائد اعظم کو تو اللہ تعالیٰ نے مشکل سے 1 سال کی اور زندگی مہلت دی تھی, اور وہ زندہ رہا, بہت سال زندہ رہا تھا. 1967 کی عرب اسرائیل کی جو وار ہوئی تھی, اس کی سکسیس کے بعد ایک جشن منایا گیا تھا, اور اس کی اسٹیٹمنٹ ایک آئی تھی جو کہ اس کے اندر میں نے دکھائی بھی تھی, کہ انٹرنیشنل زائنس لابی جو ہے اس کے لیے دا اونلی تھریٹ وہ ہے پاکستان, اینڈ پاکستان شوڈ بی اس فرسٹ ٹارگیٹ. 1967 کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی, جبکہ پاکستان ابھی نیوکلیئر پاور نہیں تھا, پاکستان کے پاس ان میں سے بہت کم چیزیں تھیں, لیکن 65 کی وار گزر چکی تھی, ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ ایک ایسے پوٹینشیل جگہ ہے جہاں پہ بہت کم ریسورسز کے ساتھ بہت بڑی طاقت کو انہوں نے شکست دے دی ہے, تو اس لیے پاکستان نمبر 1 ٹارگیٹ ہے اس کا. اور میں نے باقی ساری اسٹیٹمنٹ سارے ویڈیو کلپس وغیرہ اس کے اندر دکھائے گئے وتھ پروف, کوئی بات میں پروف کے بغیر نہیں کرتا, اس میں سب چیزیں میں نے دکھائی تھیں کہ کیا کیا پلانس ہیں, کس طرح کے پلانس ہیں. اسی ویڈیو کے اندر میں نے یہ جو یو ایس ڈیفینس جنرل تھا, اس کا 2006 کا ایک جون 2006 کے اندر جو ان کا ایک پلان آیا تھا وہ بھی میں نے دکھایا تھا, کہ ری ڈرائنگ دا مڈل ایسٹ میپ, اس کے اندر یہ بتایا تھا کہ یہ جو اس وقت دنیا کے حالات تھے جب یہ میپ آیا تھا، اس میں ترکی دیکھیں، اس میں عراق دیکھیں، ایران، افغانستان، پاکستان، سعودی عرب، یمن، سیریا، جارڈن، یہ سب ملکوں کا دیکھیں، اور اس کے بعد ری ڈرا کیا کرنے انہوں نے مڈل ایسٹ کو، یہ نیا مڈل ایسٹ ہوگا پورا. ترکی دیکھیں چھوٹا ہو گیا، عراق کہاں بچا ہے، بلکہ اس کی جگہ ایک نیا ملک اوپر آ گیا ہے، کردستان، فری کردستان، ایک سنی عراق ہے، یہ جو آئی ایس آئی آج کل کا جو اسلامک اسٹیٹ، یہ عرب شیعہ اسٹیٹ ہو گیا، جو عراق آج کل ہے یہ وہ بن چکا ہے. اس ویڈیو کے اندر میں نے ان کے وہ ٹائم میگزین وہ بھی بتائے تھے اور ملکوں کو کس طرح توڑا ہے انہوں نے. اسی طرح دیکھیں ان کا پاکستان کے بارے میں کیا پلان تھا، بلوچستان ایک الگ ملک ہے، پاکستان کا کیا بچا ہے، صرف پنجاب اور سندھ رہ گیا ہے، یہ جو سرحد کا علاقہ اور یہ سارا جو ہے یہ سارا ٹوٹ کے افغانستان میں چلا جائے گا. یہ ان کے سارے پلانز ہیں کہ انہوں نے اس طرح توڑ پھوڑ کرنی ہے. پاکستان پہ وہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کر سکتے، کیوں، پاکستان ملٹری ویپنز ہے، پاکستان کے پاس ملٹری مائٹ ہے، یہ اس طرح کا ملک نہیں ہے کہ جس طرح عراق کے اوپر حملہ کر دیا تھا تو عراق کے پاس اتنا اینٹی میزائل بھی کوئی چیز نہیں تھی کہ اس کو روک سکیں، کچھ کر سکیں. تو جب سارا بمبارڈمنٹ کر کے ستیہ ناس کر دیا تب آرام سے زمین پہ اتر آئے تھے. افغانستان میں طالبان کیا کر سکتے تھے سوائے یہ کہ ان کے پاس کلیشن کوف یا راکٹ کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس؟ جب تک امریکہ نیچے آن دا گراؤنڈ اترا نہیں تھا تب تک وہ کچھ کر نہیں سکے تھے. اور اسی کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ابھی ریسنٹلی 22 جون 2014 کو یہ انڈیا کے اندر آیا ہے، انڈین ایک میگزین ہے، اس کے اندر یہ پاکستان کا انہوں نے نقشہ بنا کے بھیجا ہے، سولوشن ٹو دا پاکستان پرابلم. پہلے اوریجنل کیا خیال ہوتا تھا ان کا کہ یہ ٹوٹے اور واپس ہندوستان کے ساتھ واپس آ جائے. اب انہوں نے کیا سولوشن دیا ہے، بلوچستان کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بنانا ہے، سندھ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، پنجاب بھی انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ دو حصوں میں ٹوٹے گا، فاٹا افغانستان یہاں پہ چلے گئے، اور یہ جو گلگت اور یہ بلتستان اور یہ جو آزاد کشمیر یہ سارا علاقہ یہ ری یونائٹیڈ ود انڈیا. صرف اب انڈیا میں وہ اس کو لینا چاہتے ہیں، باقی یہ توڑ پھوڑ انہوں نے اس طرح کرنی ہے پاکستان کی. پاکستان کی توڑ پھوڑ کس طرح ممکن ہے، یہاں پہ ملٹری اٹیک نہیں کیا جا سکتا، تو کس طرح ممکن ہے، کیا کریں گے، اس کو ود ان، اس کو اپنے اندر ہی اس کو کمزور کر دو، یہ اپنے پیروں پہ خود ہی گر جائے، اکنامیکلی اتنا ویک ہو جائے، کرپشن اس کے اندر اتنی زیادہ ہو جائے، انرجی کرائسس اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری، ہماری ہر قسم کی انڈسٹری بیٹھتی جا رہی ہے، بیٹھتی جا رہی ہے، بیٹھتی جا رہی ہے. باقی اکنامیکلی دو تحفے ایسے ہیں جو مشرف نے ایسے ملک کو دیے ہیں کہ جو کہ پہلے کبھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ایک یہ دہشت گردی کا مسئلہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں کبھی پہلے. اور یہ کہ ایک ایک بندے کو سود میں لگا دیا کہ کریڈٹ کارڈز اور بینک لیزنگ اور مارگیجز اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عوام کے پاس ہیں، اب عوام کے اپروچ میں، یہ چیزیں کبھی نہیں تھیں اور اپنے پاس عقل اتنی نہیں تھی، تو کہاں سے لیا تھا، وہی مینہٹن جو میں نے اس سیمینار کے اندر بھی ذکر کیا تھا، اسی کے ایک بینک کے مینیجر کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے تھے پرائم منسٹر کے طور پہ کہ آپ نے اس کو رن کریں. شوکت عزیز کو گالیاں دیتا ہے، اب نام بھی بھولنا شروع ہو جائیں گے لوگ کہ شوکت عزیز کون تھا. تو یہ اس لت میں لگا دیا تھا. اور ویسے دھمکیاں بڑی انڈیا کو، زبانی دھمکیاں بڑی انڈیا کی، یہ انڈیا کی وہ، واجپئی کو اس طرح، واجپئی یہ، اور کیا کیا ہے، سارا گن پاکستان کے اوپر مار کے گئے ہیں. انڈیا کے پاس کیا تھا، پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمیشہ سے انڈین موویز دیکھتی آ رہی ہے، انڈین گانے سنتے آ رہی ہے، ہمیشہ یہ ہم کرتے آئے ہیں. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ تمام چیزیں پائریٹڈ ہوتی تھیں، انڈیا کو ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہ بشک پوری قوم 14 کروڑ عوام اس زمانے کے اندر، اگر 8-10 سال پہلے بات کر لیں، 14 کروڑ عوام جو ہے اگر وہ گانے سن رہی ہے، انڈین گانے سن رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، انڈیا کو ایک پیسے کا، ایک ٹیڈی پیسہ کا فائدہ نہیں ہوتا تھا. مشرف نے وہ بھی کیا کر دیا، ہالی ووڈ کی موویز آفیشیلی یہاں پہ ریلیز ہویا کریں گے. اور لالی ووڈ کی، لالی ووڈ کی کون سی مووی ہوتی ہے جو انڈیا میں چل سکتی ہے آپ بتائیں، اور جو موویز چلی بھی ہیں وہ کون سی چلی ہیں، خدا کے لیے بول، دونوں کے اندر اپنے اسلام اور اپنے ملک کے وہ جوتے نہیں مارے ہوئے. باقی اس کے علاوہ کون سی پاکستانی فلم ہے جو وہاں چلے گی، یہ ہماری پنجابی فلمیں چلے گی وہاں جا کے. رزلٹ کیا نکلا، رزلٹ یہ نکلا کہ اب ہمارے سینماز کے اندر انڈین موویز لگ رہی ہیں تو انڈیا کو دھڑا دھڑ پیسہ ملتا جا رہا ہے. اس چیز کو اگر آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو بعد نہیں سمجھ لگے گی کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں. پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی ختم کرنا چاہتی ہے، پاکستان اپنے پیروں پہ خود ہی کسی طرح سے گر جائے. ٹارگیٹ ہے پاکستان کو ختم کرنا، اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو ان کی نسل کی بنیاد کے اوپر جھگڑے میں ڈالا ہوا ہے. ہزارہ کے رہنے والے ہیں, وہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمارا اپنا صوبہ بنایا جائے ہزارہ کے نام کا. جو ساؤتھ پنجاب میں رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک الگ ان کو ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے لیے سرائیکی صوبہ علیحدہ بنایا جائے. اردو اسپیکنگ ہے وہ حیدرآباد اور کراچی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ اس کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے ہم اردو اسپیکنگ کے لیے. ہم سندھی نہیں ہیں, ہمارا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو باقی پٹھان ہیں اور وہ انہوں نے دیکھیں انہوں نے تو اپنے صوبے کا نام بھی چینج کروا لیا, اور صوبے کا نام بھی کس نام پہ رکھا ہے, نسل کی بنیاد کے اوپر رکھا ہے. پھر بلوچستان جو ہے وہ کیونکہ نام ہی ہمارے صوبوں کے اس طرح کے ہیں کہ وہ پھر اس کے ساتھ ڈائریکٹ افیلیٹ ہو جاتے ہیں. پھر اچھی طرح پتہ ہے کہ بلوچستان اور ان کے اندر کس طرح کی انسرجنسی ہو رہی ہے. حالانکہ یہی وہ جگہ تھیں جب پاکستان بننے کی تحریک چلا رہے تھے قائد اعظم خان عبدالغفار خان, جو کانگریس کے لیڈر تھا یہاں پہ, جس کو سردی گاندھی بولا کرتے تھے, این ڈبلیو ایف پی کا گاندھی, وہ یہاں پہ تھے اور قائد اعظم یہاں پہ تحریک چلا رہے تھے پاکستان بنانے کی, تو ہر لحاظ سے اپوز کیا تھا, ہر لحاظ سے اپوز کیا تھا. لیکن جب بات یہ سمجھ لگ گئی کہ اب یہ شاید پاکستان سے بچنے کا راستہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی جھولی میں جائیں گے ہم لوگ, کیونکہ یہ پنجاب اور یہ سارا کچھ جب جائے گا تو ایک الگ سے انڈیا میں تو نہیں سوال بنتا صوبے بننے کا, تب پھر ایک نئی تحریک چلانی شروع کی تھی. وہ کیا کی تھی کہ ہم پٹھان جو ہے ہم سب کا ایک الگ ملک ہوگا, ہم اپنی آزادی چاہیں گے, ہمارے لیے ایک اپنا ملک ہوگا, پختونستان کا تھا. نسل کو اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو نسل ہے یہ کس طرح سے اٹھ جائے, اور اس کے اوپر ریفرینڈم بھی ہوا تھا جس طرح جب کیا گیا تھا تو اس میں ایک خاص آپشن یہ رکھا گیا تھا انڈیا پاکستان کے علاوہ, کیونکہ پتہ تھا کہ انڈیا میں جانے کے چانسز بہت کم رہ گئے ہیں, تو انڈیا پاکستان کے ساتھ پختونستان کا بھی آپشن رکھا تھا. لیکن تب وہی سارے پٹھانوں نے پاکستان کو آپٹ کیا تھا اس ریفرینڈم کے اندر. اب وہی کیوں یہاں پہ یار دوسری غلطی ہوئی ہے, واحد چیز جو جوڑ رہی تھی ہمیں اتنے دور کے بنگال کو, وہ جو ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کو جوڑ رہی تھی, حالانکہ دنیا کے ہر لحاظ سے بڑی لاجیکل بات آئی ہے, آپ کا اتنا بڑا دشمن آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ملک کے اتنے دو حصے ہوں گے, لیکن انہوں نے اتنی لاجیکل بات کیوں کی تھی؟ ریزن صرف اسلام تھا, صرف اسلام تھا کہ اس کا نعرہ انہوں نے اس طرح ایکسیپٹ کیا تھا کہ اس کے لیے انہوں نے کہا یہ بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, ہمیں قبول ہے یہ چیز. اب جب پاکستان بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی قائد اعظم کی زندگی تھی اس کو بھی ختم کر دیا, پھر اس کے بعد ایک دو سال کے اندر ہی لیاقت علی خان کا بھی مرڈر ہو گیا, اب میدان خالی ہو گیا, اب آگے وہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں, کیونکہ قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو اپنا رائٹ مین کہا ہوا ہے ایک تقریر کے اندر. اب وہ لیڈ والے لوگ نہیں تھے, اب وہ لوگ اپنی طرف سے نئی بحث شروع ہو گئی کہ پاکستان کا جو آئین ہونا چاہیے, حالانکہ آبجیکٹیو ریزولوشن لیاقت علی خان بنا کے چلے گئے تھے کہ سوورنٹی جو ہے اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے صرف, اور جو بھی ہوگا اس ملک کے اندر وہ صرف قرآن اور سنت کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. لیاقت علی خان کے سپیچز اگر پڑھیں, کیونکہ ہم لوگ تو پاکستان اسٹڈیز میں نہیں پڑھیں گے, ہم تو ایک ہی گھسے پیٹی تان چیزیں ہوتی ہیں ان کو رٹا مار مار کے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لگے گا نہیں کہ ایک ایسا بندہ دے رہا ہے جس کا حلیہ اس طرح کا ہے, وہ لگے گا پتہ نہیں کون سا مولوی ہے جو کہ اس طرح کے سپیچز دے رہا ہے اس کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اندر. تو بہرحال وہ بھی ہو گئے, اب اس کے بعد نئی بحث چلنی شروع ہو گئی کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ سیکولر ہو یا اسلامک ہو, اس بحث میں لگنا شروع ہو گیا تھا. دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ملک دے دے, ایک دفعہ ہمیں یہ ملک دے دے, ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. تو محمد اسد جو پہلے جیو تھے, آسٹریا کے رہنے والے تھے, پولینڈ میں پیدا ہوئے تھے اس دور کے اندر جبکہ اسرائیل نیا اٹھا تھا, زائنزم کی تحریک چل رہی تھی, انہوں نے 26 سال کی عمر میں تب وہ مسلمان ہوئے تھے, ہندوستان آئے تھے, اقبال سے ملے تھے, اقبال ان کو تب متاثر کر کے کہا تھا کہ دنیا میں اب اسلام کی خدمت یہ اس خطے سے ہونے والی ہے, اس لیے تم چھوڑو اپنے جرنلزم کو, ادھر تم رک جاؤ, اور ان کو ایک مشن دیا تھا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. وہ پھر بعد میں جب ورلڈ وار ٹو ہوئی وہ جیل میں چلے گئے, 6 سال جیل میں رہے تھے کیونکہ برٹن کو ڈر تھا کہ یہ لوگ, آسٹرین پاسپورٹ تھا ان کے پاس, اس لیے برٹش گورنمنٹ کو ڈر تھا. جب وہ باہر آئے تھے تو انہوں نے لٹریچر والا کام بہت کیا تھا, بہت چیزیں لکھی تھیں انہوں نے, اردو بول تو نہیں سکتے تھے وہ. پاکستان کے اندر جب پہلا پاسپورٹ بنا تھا, جب پہلی نیشنلٹی جب بل پاس ہوا تھا تو وہ انہی کو ملا تھا, پاکستان کے پہلے نیشنل کون تھے؟ جو اس زمین کے پیداوار ہی نہیں تھے, وہ تو آسٹریا کے پہنے پیدا ہونے والے تھے, اور وہ پوری دنیا کو چھوڑ کے اس جگہ آئے تھے جہاں پہ اتنے برے حالات تھے. تو انہوں نے ایک بک لکھی تھی, پتلی سے بک لیٹ تھی کیونکہ انگلش میں لکھا کرتے تھے جو کچھ بھی لکھتے تھے وہ, واٹ ڈو وی مین بائی پاکستان, उसके अंदर नारे भी लिखे हैं सारे के जो हम लोग पब्लिक में नारे लगा रहे हैं और जो कुछ भी हम कर रहे हैं और उस तरह करके, लेकिन साथ ये भी उन्होंने एंड की तरफ ये सवाल पूछा था कि मुसलमानों जो हम अल्लाह ताला, मैं तर्जमा करके बता रहा हूँ उसका, जो हमने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी थी अब बिल्कुल करीब हो गया है कि वो दुआ कबूल होने वाली है, अब वो बिल्कुल बात करीब आ गया, अब चंद हफ्तों महीनों की बात रह गई है। अब वाकई सोचो कि क्या वाकई इस पर अमल कर सकोगे, वाकई जो कहा था अब वो करके दिखाओगे कि नहीं करके दिखाओगे। दोबारा हमने दूसरा हमने यहाँ पे गलती की है, जब हमने यहाँ पे गलती कर दी, वादा खिलाफी की हमने, तो उसके बारे में एक कुरान की आयत है जो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा पढ़ के बताता रहा हूँ। वो क्या है कि कुछ लोगों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया हुआ है कुरान के अंदर कि जिन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला अगर तू हमें अपने गैब के ख़जानों से और अपने माल से और अपने इन चीज़ों से हमें गनी कर देगा तो हम बहुत सदका खैरात किया करेंगे, हम तेरे दीन के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो जब उनके रब ने उनको वो अता कर दिया जो वो मांगे जा रहे थे अल्लाह ताला से, पाकिस्तान मांगे जा रहे थे एक ऐसा मुल्क मिल जाए, मैं आउट ऑफ नो वेयर वो मिल गया। गांधी ने ये कह दिया था कि पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी सिर्फ मेरी डेड बॉडी के ऊपर मुमकिन है, फिर भी पाकिस्तान मान गया था। आपको पता है गांधी को क्यों मर्डर किया गया था, हिंदू फैनेटिक ने मर्डर किया था, क्यों किया था कि उसने कहा था कि गांधी के होते हुए पाकिस्तान क्यों बना, इस वजह से मर्डर कर दिया था गांधी को। जब उनको अता कर दिया उनके रब ने बखिलु बही, अब वो बुखल से काम ले रहे हैं, अब अपने अपने काम में लग गए हैं, अब अपना तजारत अपनी दुनिया को चमकाने में लग गए हैं। अब खुद बताएं क्या किया पाकिस्तान की खातिर, इस्लाम की खातिर क्या किया। वो जो कहा था कि दुनिया का लाइट हाउस होगा ये तो इस टाइम दुनिया का सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया क्या कहती है, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए मुल्क। और वो जो मैं पहले बात कर रहा था वो बीच में रह गई कि जो न्यूक्लियर वाला जो बात थी, वो जो एक चीज़ जो अभी बची हुई है जिसके ऊपर अभी सहारा है कि ना इंडिया आज तक हम पे डायरेक्ट अटैक कर पाया है, ना अमेरिका कुछ कर सकता है हमें और अभी भी नहीं कर सकेगा, वो वाहिद चीज़ के बारे में क्या उन्होंने अपने मूवीज़ के अंदर भी दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। जे आई जो जो मूवी आई थी उनकी 2013 के अंदर, उन्होंने बिल्कुल ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन दिखाया कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट का मर्डर होता है और अमेरिकन जो एलीट फोर्स है वो रातों रात एक मिलिट्री ऑपरेशन करती है और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स वगैरह यहाँ से वो सारा कुछ न्यूट्रलाइज कर करके चले जाते हैं। तो वो तो अभी अपनी वो चीज़ें खुल के मूवीज़ के अंदर भी दिखा रहे हैं वो कि ये उसका जो नतीजा निकलेगा। और हम लोग जो बुखल से काम ले रहे हैं, आप ये बताएं कि अभी तो ठीक है नारे जो लग रहे हैं, और ये मलाला वाला भी जो वाकया हुआ था और जो कुछ भी, मलाला मेरे नज़दीक में वो खुद तो क्योंकि छोटी बच्ची है, उसको जब वाकया हुआ था वो क्या उसके साथ था, उसको जिस हिसाब से ग्रूम किया जा रहा है वो तो उसी हिसाब से ग्रूम हुई है, वो जिस सोच के साथ किया जा रहा था उसे, तो वो तो सिर्फ एक वेस्ट के लिए टूल है। कि तो जो भी बात हो रही है कि हम स्कूल की तालीम होगी और अभी भी जो कह रहे हैं माँ बाप कह रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, वो इल्म क्यों हासिल करेंगे? आप लोग ये पढ़ेंगे जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, डिग्री हासिल करेंगे, क्यों करेंगे? सिर्फ इसीलिए कि क्या आप लोग दोबारा जाके उन्हीं की मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करना चाहेंगे, बस नौकर बनेंगे उनके, उनके बस बूट चाटते रहेंगे, इसी में खुश रहेंगे, बाहर का कोई वीज़ा दे देगा बहुत खुश हो जाएंगे, मैं कामयाब तरीन इंसान हूँ। किसी लड़की का बाहर से रिश्ता आ जाता है तो माँ बाप समझते हैं कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है, अब तो कोई टेंशन नहीं होगी उसके लिए। जिसके अगले बच्चे बाहर के मुल्क में चले जाते हैं वो कहते हैं कि बस ये फ्यूचर सिक्योर हो गया अब हमारा। दूसरा जब पासपोर्ट मिल जाता है, सेकेंड नेशनैलिटी मिल जाती है, वो अब तो क्या हमारे, अब तो बस जिस तरह के एज एफ कि कुछ जन्नत का पासपोर्ट मिल गया था वो वाला। इसलिए स्कूल की तालीम, वो जारी बात है स्कूल होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज होंगी, सब कुछ होगा वो, लेकिन किस लिए इल्म हासिल करना है उसके बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, एक लंबी हदीस का हिस्सा है कि इल्म, हसूल इल्म जो है उसका मकसद दीन नहीं रहेगा, लोगों के विजन में दीन कोई चीज़ नहीं होगा, दीन की कोई हैसियत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दीन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दीन क्या होगा, बहुत मारका मारेगा बंदा जो पांच वक्त का नमाजी होगा, उस पर रश किया जाएगा कि तो बहुत नेक बंदा है। वो भी बात बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इल्म का हसूल जो है उसका मकसद, क्यों इल्म हासिल करना है, उसमें दीन कहीं शामिल नहीं होगा, उसका कोई एक हिस्सा भी दीन नहीं है। सच के साथ देखें कि हम लोगों को ने क्यों पढ़ा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों एजुकेशन दिलाई थी, आप लोगों के पेरेंट्स यहाँ पर क्यों एजुकेशन दिला रहे हैं, क्यों इतना पैसा ज़ाया कर रहे हैं आपके ऊपर, اس میں دین کی کوئی رمق ہے؟ کہیں سے کوئی رمق ہے دین کی؟ دین کی کوئی رمق نہیں ہے اس کے اندر. دوسری ڈویژن کس طرح بنتی ہے پاکستان کے اندر اور کس طرح توڑ پھوڑ کی جا سکتی ہے؟ ایک تو ہو گیا نا کہ ایتھنک بیسس کے اوپر, دوسرا ہو گیا لنگوسٹک بیسس کے اوپر, زبان کی بیس کے اوپر ملک کو توڑا جائے. اور پہلی جو بورڈ آف کنٹینشن بنی تھی جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں بھی, وہ بھی لینگویج ہی تھی کہ قومی زبان کون سی ہو ہماری, اردو ہو, بنگالی ہو, کیا ہو. اسی بیس کے اوپر اب آگے بھی اس طرح چل رہا ہے. اور کس طرح توڑ پھوڑ ہوگی؟ فرقہ واریت کی بیس کے اوپر, کہ ہم لوگ اتنے گر چکے ہیں, اس قدر ہم لوگ گھٹیا ہو گئے ہیں کہ جو بندہ میرے مسلک کے مطابق نہیں ہے, میرے اسکول آف تھاٹ کے مطابق نہیں ہے, اور وہ بھی کون سا اسکول آف تھاٹ جس میں میں پیدا ہوا تھا, ناٹ کہ میں نے کوئی اکوائر کیا تھا اسے. آپ لوگ سب کیا ہیں؟ جو بھی آپ لوگوں کا مسلک ہے, جو بھی آپ لوگوں کا فرقہ ہے, وہ کون سا ہے جس پہ آپ پیدا ہو گئے تھے؟ تو بس اس کے اوپر اتنے ریجڈ ہو گئے کہ بس جو میرے ماں باپ نے جو مجھے سکھا دیا ہے وہ یہی ہے. یہ تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے, ہم تو اسی دین کی پیروی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کا ہے, ہم تو اپنے کلچر کو, اپنے ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تو ان کی سوچ ہوتی تھی علی, جبکہ ہمارے لیے جو سرٹیفیکیشن ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفیکیشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی آپ ایک سٹیپ بھی نیچے آئیں گے فرقے بننے شروع ہو جائیں گے. ایک سٹیپ بھی نیچے آئیں گے کہ ان کے بعد کون آیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. یہیں پہ پہلا ڈویژن بن گئی, شیعہ سنی کے اوپر ڈویژن یہاں پہ بن گئی, اور نیچے آتے جائیں گے ڈویژنز بنتی جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 100 سال کے بعد جا کے, پھر جب یہ پیدا ہوئے ابو حنیفہ, امام شافی, امام مالک, اور یہ جو پیدا ہونے شروع ہوئے تھے امام احمد بن حنبل, یہ جب پیدا ہونے شروع ہو گئے تو اب ان کے اوپر نے اپنے اپنے مسلک بنا لیے. جو شیعہ ہیں ان کے بھی مسلک چلتے جا رہے ہیں. یہ گمراہی ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 سیکٹس میں کٹ جائے گی, بڑھ جائے گی, کلہم فی النار, سب کے سب آگ میں جائیں گے, یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. یہ والی اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی اور مسلک نہیں کہا تھا. سمپل سی بات سورہ حج کے اندر کیا کہی تھی؟ ہوا سماکم المسلمین, میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا, تب کے سب اللہ کی رسی کو, قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا, فرقے مت بنانا. ہم لوگ فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کون سی بات پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اور اس کے اگر آپ لیکچر کو سنیں گے اس کے اندر میں نے اور بھی حوالے دیے ہوئے ہیں. تو اس سے متعلق ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کثرت سوال کیا کرتا تھا جو شر ہے اس سے متعلق, جو برے حالات ہیں, جو قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے, میں ان سے ریلیٹڈ زیادہ زیادہ سوال پوچھا کرتا تھا. تو حدیث کو کٹ شارٹ کرتے ہوئے پہلے پوچھا کہ کیا ایسا زمانہ آئے گا, ہاں ایسا ہو جائے گا, پھر اس طرح ہوگا, پھر اس طرح ہوگا. تو انہوں نے پھر بالآخر اینڈ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اگر میں نے یہ زمانہ پایا جو آپ مینشن کر رہے ہیں کہ اتنی گمراہیاں ہو چکی ہوں گی, وہ جو ساری گمراہی ہیں نا وہ یہ آج کل کا زمانہ ہی ہے, تو انہوں نے پوچھا میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تلزمو جماعت المسلمین و امامہم, بس تم جڑے رہنا, جڑ جانا تم جا کے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ, اور ان کا جو امام, جو لیڈر ہوگا اس کے ساتھ جڑ جانا, تم اس کو نہ چھوڑنا. اب انہوں نے کتنا پرفیکٹ سوال آگے سے پوچھا, لم یکن لہم جماعت و امامہم, اگر ان کے پاس کوئی ایک جماعت نہ ہو, اگر ایسا وقت آ گیا کوئی ایک جماعت ہے ہی نہیں, جماعتیں جماعتیں ہیں, فرقے فرقے ہیں, اور کوئی ایک امام رہا ہی نہیں ہے, بلکہ ہر کوئی اپنے آپ کو اپنے مسلک کا امام بنا ہوا ہے. یہ آج کل کے حساب سے کتنی پرفیکٹ ایگزامپل ہے, کوئی ایک جماعت نہیں ہے, کوئی ایک لیڈر نہیں ہے, ہر مسلک کا اپنا کوئی لیڈر بنا ہوگا, ہر کوئی اپنے مرضی سے یہ ہمارے شیخ الاسلام ہے یا فلانے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاتزل تلک فراک کلھا, تو ان تمام سے تم فرار حاصل کر لینا, ان تمام کو تم چھوڑ دینا, جتنے بھی مسلک, جتنے بھی فرقے ہیں, ان تمام کو تم چھوڑ دینا. کون عمل کرے گا ہم میں سے اس حدیث کے اوپر؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جس نے عصبیت کی طرف بلایا, چاہے وہ ایتھنک بیسس کے اوپر ہو, چاہے وہ لنگوسٹک بیسس کے اوپر, زبان کی ہو یا نسل کی ہو, جس نے عصبیت کی طرف بلایا, عصبیت کی دعوت دی, عصبیت کے اوپر لڑا اور عصبیت کے اوپر مرا, جاہلیت کی موت مرا, وہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح لوگ مرتے تھے, اب کیا چانس ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے, بخشش ہو گیا, وہ اس نے جاہلیت کے اوپر مرا, کہ اس کو یہ سب کچھ عطا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا, اور اس نے ان چیزوں کو اختیار کیا. وہ تمام چیزیں جو پاکستان کو کاٹنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ تمام چیزیں جو پاکستان کو کاٹ رہی ہیں, رسک آپ نہیں کما سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ نہیں کما سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایک ایسی جگہ کے اوپر میں چلا گیا جہاں پہ انیشیل سیلری بہت زیادہ تھی, کوئی اور جاتا تو وہاں پہ شاید انیشیل سیلری کم ہوتی میری. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک جگہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں پہ میرے بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں, یا میں کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا گیا انہیں کی خدمت کرنے کے لیے جو ہمارے ہی جڑے کھود رہے ہیں ہمارے ملک کی, انہیں کی کمپنیز میں جا کے میں نوکری چاکری کر رہا ہوں, خدمت کر رہا ہوں ان کی, اور مجھے ڈالرز میں پیسے مل رہے ہیں, گنتی کے حساب سے بہت پیسے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسی آفت میں ڈال دے کہ میڈیسن کے اوپر سارا وہ پیسہ وہاں ضائع ہو رہا ہے, کسی اور مصیبت کے اندر سارا میرا پیسہ وہاں ضائع ہو رہا ہے, اپنی طرف سے گاڑی لے لی, اپنی طرف سے گھر بنا لیا, گھر کو آگ لگی, کچھ ہو گیا, تو کنزیوم میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہے. اور وہ ہماری ٹینشن لینے والی بات ہی نہیں ہے. سر سے ہماری ٹینشن لینے والی بات کیا ہے, جس طرح بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا موسیٰ علیہ السلام کے انڈر, تو کیا کہا تھا انہیں, تمہارے اوپر من و سلوا نازل ہوتا رہے گا, مزدادی طور پہ کھانا ملتا رہے گا تمہیں, پیاس لگی چشمے اللہ تعالیٰ نے پھوٹ نکالے, ان کے اوپر بادل جو تھے ہر وقت ان کا سایہ تھا, ہر چیز ان کو فراہم ہو رہی تھی. لیکن ایک ڈیمانڈ یہ دے دی, وہ جو قوم وہاں آباد ہے وہ ظلم کر رہی ہے, جو قوم وہ جو ظالم قوم ہے وہاں جا کے ان سے لڑو, قتال کرو, ان کو نکالو وہاں سے. رسک اللہ تعالیٰ دے رہے تھے انہیں, بادلوں کا سایہ بھی تھا, سارا کمفرٹ وہ ملے گا, یہ کام لیکن تم نے کرنا ہے. اب یہ کام بھی تو اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے, اور بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا فذهب انت وربك فقاتلا, موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے جا کے قتال کر کے آؤ, ہم تو نہیں جاتے وہاں پہ, تو بڑی خونخوار قوم ہے, ہم تو نہیں جاتے وہاں پہ, ہم نہیں لڑتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یہ نہیں کیا کہ اس قوم کے اوپر پھر کیا کر دیا کہ کوئی بیماری ڈال دی وہاں پہ, کوئی ایسی بیماری ہو گئی لوگ مرنا شروع ہو گئے, وبائی چیز ایسی ہو گئی لوگوں نے بستی چھوڑ دی, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی آسمانی آفت آ گئی, اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا. ایسا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بھٹکنے دیا, جب تک وہ پوری جو نسل جس نے انکار کیا تھا وہ فوت نہیں ہو گئی اور ان کی نئی نسل نہیں آ گئی. اب نئے لوگوں کے اوپر دوبارہ ان کے پاس چوائس ہے, اب انہوں نے اگر قتال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. بالکل اسی طرح ہی دنیا کے اندر جب یہ بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا روکنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا کہ جا کے روکو اس ظالم کو, روکو جا کے, کسی کو نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے. کیوں, یہ گن جو ہے یہ ہم لوگوں نے خود ہی صاف کرنا ہے. یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کا مقصد یہ بنایا تھا کہ تم نے امر بالمعروف کرنا ہے, تم نے نہی عن المنکر کرنا ہے. جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا, یہ بچے خاص طور پہ اگر ان میں سے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے تھے, وہ شاید خوش قسمت تھے. کیوں, بالغ ہونے کے بعد آپ کے اوپر فرائض آ جاتے ہیں. کوئی ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے, بے شک 11-12 سال کے ہو گئے, ابھی بالغ نہیں ہوئے بالفرض, تو نہ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھنا نمازوں کا, نہ روزوں کا سوال ہوگا, نہ کوئی زکوٰۃ کا معاملہ, نہ کچھ اور. بالغ ہو گئے, اب حساب شروع ہو گیا آپ کا. جو بالغ ہی نہیں تھے, خوش قسمت ہیں وہ کہ وہ اس طرح اگر فوت ہو گئے تھے, امیجیٹ ڈیتھ ہو گئی ان کی, تو ان کی بچت ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کرے گا. خاص طور پہ جس ظلم کے ساتھ وہ مارے گئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی کمپنسیشن کرے گا. وہ بچے, وہ لڑکے جو کہ بڑی ایج کے تھے, بالغ ہو چکے تھے, کیا پتہ کوئی گناہ میں بھی انوالو ہوئے ہوں, انہوں نے کوئی ظلم بھی کیے ہوں اپنے ساتھ ہی, نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے, باقی کام نہیں کرتے ہوں گے, لیکن وہ اس حساب سے خوش قسمت رہے کہ ان کے جنازے ان کے ماں باپ نے اٹھائے. تو وہ بچے بہت خوش قسمت ہیں, ٹھیک ہے ماں باپ تو بہت بڑے صدمے میں ہیں, لیکن وہ خوش قسمت ہو گئے کہ ان کے ماں باپ جو ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے, اور ایک کو کہہ دیا کہ اس کے دعا جو ہے وہ میں کبھی رد نہیں کروں گا تمہارے حق میں, باپ جو ہوتا ہے, ان دونوں نے اس کے حق میں دعا کی, وہ خوش قسمت رہ گئے. وہ خاص طور پہ بچے جو یہ زخمی ہیں سروائیو کر گئے, یا ان کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن وہ اس ٹراما میں آ گئے, وہ پوری زندگی ان کو یہ واقعات ہانٹ کرتے رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کمپنسیشن کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق ایک حدیث میں فرمایا ہے, یہ بھی بخاری کی کتاب الفتن میں حدیث ہے, اذا انزل اللہ بقوم عذابا, جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر کوئی عذاب نازل کرتا ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, عذاب کا مطلب صرف گناہ کے سینس میں نہیں ہوتا, کوئی بھی مصیبت آتی ہے, اصحاب العذاب و من کان فیہم, تو وہ اس مصیبت وہ عذاب ان تمام کے اوپر آتی ہے جو اس میں تھے. لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ان سب کے اوپر آتی ہے, پھر ثم بویسو علی اعمالہم, لیکن پھر قیامت والے دن میں ان کو انڈیویجولی ان کے اعمال کے مطابق اٹھاؤں گا اور اس حساب سے اللہ تعالیٰ کمپنسیشن کریں گے. قرآن کی آیت جو میں کئی دفعہ رپیٹ کر کے بتا چکا ہوں, کلہم آتے ہی یوم القیامت فردا, قیامت والے دن ہر کوئی تنہا تنہا سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ کے, انڈیویجولی اس کا کیس ہینڈل کیا جائے گا قیامت والے دن. اب پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ بہترین موقع ہے, ہم لوگوں نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا تو کم از کم یہ حادثہ ہمیں یونائٹ کر سکتا ہے. اس حادثے کی بیسس کے اوپر واقعی ہم لوگ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں, پاکستان کے لیے جذبے پیدا کریں, آگ لگائیں اپنے ان پلانس کو جو اگر آپ نے پلانس بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے باہر جا کے سیٹل ہونا ہے یا میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے. پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا خدمت کر سکتے ہیں اس چیز کی. پاکستان بہترین ملک ہے اور بہترین اپرچونیٹی ہے تو پاکستان کے اندر ہی ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے لیڈرز کرپٹ ہیں, ہمارے فوجی حکمرانوں کے اندر زیادہ سمجھ نہیں ہے, فار سائٹڈنیس نہیں ہے, تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ پھر اگر وہ کچھ نہیں کر سکے, وہ اس ملک کو نہیں سنوار سکے, تو اس ملک کے لیے ہم لوگوں نے کرنا ہے. آپ لوگ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرتے ہیں, مت جائیں یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے پیچھے اور ان کو آپ کو باہر کی جاب مل جائے یا کچھ پیسے کے پیچھے مت بھاگیں, اور مت اپنے آپ کو ایک سورس آف انکم بنائیں باہر کی کمپنیز کے لیے کہ آپ ان کے لیے ایپس بنا رہے ہیں اور ان کے ایپس بک رہی ہیں اور آپ کے ہر منافع کے 30% وہ لے کے جا رہے ہیں, بلکہ آپ وہ کام کریں جو پاکستان میں کرپشن ہے. مثال کے طور پہ آپ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ آئیں, آپ سی ایس ایس کے پیپرز دیں, آپ یہ جو پاکستان کے جو بڑے بڑے جتنے بھی محکمے ہیں ان چیزوں کی طرف آپ آئیں, پیمرا جو ہے ادارہ اس کی طرف آیا جائے, پی ٹی اے ہے اس کی طرف آیا جائے, ریگولیشنز والے جو ادارے ان کی طرف آیا جائے, جرنلزم کی فیلڈ کھلی ہے, عدلیہ کی فیلڈ کھلی ہے, سیاست کی فیلڈ کھلی ہے, فورسز کی فیلڈ کھلی ہے, ان تمام چیزوں کی طرف آئیں. ان سب میں کیا پیسہ نہیں ہے, ان سب میں فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نے ٹارگیٹ اپنے آپ کو بنا لیا کہ میں کر رہا ہوں یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ اسلام اور پاکستان کی میں خدمت کر سکوں گا, تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا اس عبادت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, کہ جب کوئی علم کے حصول کے لیے, اب کون سا علم کی بات ہو رہی ہے, تاکہ میں دین کا کوئی کام کر سکوں, میں اپنے آپ اپنے اندر میں نے سکلز پیدا کرنی ہے, اپنے اندر میں نے نالج پیدا کرنا ہے تاکہ میں کوئی دین کا کام کر سکوں. اب اس حدیث کی بات ہو رہی ہے جو دین کے خاطر تھا. جو کوئی طالب علم اپنے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے فرشتے اور زمین میں چلنے اور پانی میں رہنے والے جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. یہیں سے اس کا جو عمل ہے وہ نیکی میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے, چاہے وہ ابھی نہیں بھی وہ چیز اچیو کر سکا تھا. تو یونٹی سب سے پہلے پاکستان نے اپنے اندر قائم کرنی ہے. آپ لوگ اپنے آپ کو اس میں لگائیں, اس کام میں اپنے آپ کو کھپائیں, اپنی انرجیز اپنی جوانی کو اس کام میں کھپائیں. یونٹی کے بعد اب ہونا یہی چاہیے, پاکستان کو اسلحے سے پاک ہونا چاہیے, ناٹ جسٹ یہ کہ یہ دہشت گرد اور یہ جو بات ہے, ہر لحاظ سے, چاہے وہ ایم کیو ایم پارٹی ہو, چاہے وہ مسجدیں ہوں, جو کچھ بھی ہو, اسلحے سے پاک ہونا چاہیے, اسلحے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ آپریشن جو ہے یہ اپنے واقعی جسے کہتے ہیں کہ اپنے انجام تک پہنچے, یہ واقعی پہنچنا چاہیے اسے انجام تک. اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کی, جس کے بارے میں آپ سن کے کہیں گے کہ تو واقعی آج کل کے حساب سے بات ہو رہی ہے. یہ جو ٹی ٹی پی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 34:15, یاتی فی آخر زمانت, قیامت کے نزدیک ایک ایسا زمانہ آئے گا, قوم ان ایک ایسی قوم اٹھے گی جو کم عمر ہوں گے اور کم عقل بیوقوف لوگ ہوں گے, باتیں وہ ایسی کریں گے جو دنیا کی بہترین باتیں, لیکن اسلام سے اس طرح صاف نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر ایک شکار کو آس پار کر جاتا ہے, ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا. اس کے بارے میں مزید ایک اور حدیث کے اندر فرمایا ہے, صحیح بخاری کی ہے, قص اللحیات, ان کی داڑیاں گنی ہوں گی, مشور اظہار, وہ اپنے ازار جو ہیں, یہ جو ازار ہوتا ہے اس کو وہ اونچا باندھا کرے, اگر پتہ ٹخنوں سے نیچے کرنا جو ہے وہ مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہے, تو نیچے کرنا منع ہے, جس طرح یہ میں نے اپنی جو ٹراؤزرز ہیں وہ بھی چھوٹی کروائی ہوتی ہیں, لیکن اونچا اونچا کر کے باندھیں گے, کافی اونچا باندھا کریں, گھنی داڑیاں ہوں گی, کم عمر ہوں گے. نماز کے بارے میں آتا ہے, اس وقت فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھیں گے کہ تم جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو گے تو تم اپنی نماز کے اوپر شرمندہ ہو گے, قرآن کو اس طرح آتا ہوگا کہ تمہیں خود شرمندگی ہوگی, ان کے روزوں کے اوپر تمہیں شرمندگی ہوگی. لیکن ان کے اندر ایمان جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, وہ بس ایک سطحی لیول کے اوپر رہے گا. اور دین کے اندر سب سے زیادہ متشدد ہوں گے, ایکسٹریمسٹ ہوں گے. وہ ساری کوالٹیز بیان کر دی ہیں. اب کرنا کیا ان کے ساتھ, وہ بھی آپ سے فرما دیا. فَأَيْنَ مَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, بس تم میں سے جو کوئی ان کو جہاں پائے اس کو قتل کر دے ادھر ہی. فَإِنَّا قَتْلُهُمْ أَجْرٌ, کیونکہ ان کے قتل کرنا اجر ہوگا. لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت والے دن یہ ان کا قتل کر دینا یہ باعث ثواب ہوگا تمہارے لیے. کتنی واضح حدیث ہے, کسی میڈیا چینل نے یہ حدیث تو نہیں سنائی ہمیں. ساری اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتا دیا. اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے, یہ اوریجنل طالبان جو ہیں وہ میں ان کو پسند کرتا ہوں. اوریجنل طالبان ملا عمر والے جو طالبان تھے, اور ظاہری بات ہے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. اگر وہ برے ہوتے تو آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے فوراً بعد جب میڈیا آئے تھے تو ایک فیمل جرنلسٹ پکڑی گئی تھی, برٹش جرنلسٹ پکڑی گئی تھی سنڈے ٹائمز کی, وہ انہی کی قید میں رہی تھی. اور بعد میں جب وہ رہا ہوئی, اس کو رہا کیا جا رہا تھا, اس کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ تم کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گی. وہ جب رہا ہوئی تو اس کو میڈیا والے آئے کہ کیا کیا طالبان نے آپ کے ساتھ. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید پتہ نہیں کیا ریپ کیا ہوگا کیا کیا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں کیا, بہت اچھے طریقے سے رکھا تھا. اس نے صرف یہ وعدہ کیا تھا اس طالبان کمانڈر سے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گی, لیکن میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں قرآن کو ضرور پڑھوں گی. اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. یوان ریڈلی نام ہے اس کا. اور اس کے بعد اس نے بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں, اور وہ ہے جرنلسٹ ہے, ابھی بھی ہے, برٹش ہے. وہ طالبان برے نہیں تھے, طالبان اصل طالبان تھے وہ برے نہیں. یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ تو انڈین ایجنٹس ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. جس طرح یہ مثال کے طور پہ یہ 2012 کے اندر یہ ایک وہاں پہ پشاور کے پاس سے دہشت گرد مارا گیا تھا, پکڑا گیا تھا. اس کی باڈی کے اوپر دیکھیں کیا ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا ختنہ سرکمسیژن تک نہیں ہوا ہوا. یہ مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس میں تو پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہیں, کون کس کو فنڈ کر رہا ہے, کون کہاں سے آیا ہے, کس کی کیا رائے ہے, کیا کچھ ہے. اور انڈین ایکس جنرل جو ہے اس نے واضح کہا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے بلوچستان کے اندر ٹیررزم کو سپورٹ کیا ہے, ہم نے اس کی چیز کی فنڈنگ کی ہے. انڈین ایجنٹس جو ہیں اب کم سے کم اتنی غیرت ہو آپ لوگ کھائیں کہ انڈین گانے نہ سنا کریں, انڈین فلمیں نہ دیکھا کریں. مجھے اور آپ کو پاکستان آرمی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور پاکستان آرمی کو صرف اسلام اور پاکستان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر اس اپرچونیٹی کو بھی ہم نے مس کر دیا, دوبارہ ہم دنیا داری ان چکروں میں پڑ گئے, تو پھر تو خدا ہی رحم کرے ہمارے اوپر کہ ہم مرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. یہ وقت صرف جذبات کا نہیں ہے, اپنی پوری لائف کو اس حساب سے لے کے چلیں. اگر آپ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کرنے کی عادت نہیں ہے, تو یہ تصویریں مجھ سے لے لیں, ان کو اپنے ڈیسک ٹاپ پہ وال پیپر پہ رکھ دیں, تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز کی یاد دلاتی رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آخری ایک حدیث کے اوپر میں ختم کر رہا ہوں اسے, ایک زمانہ اتنا مشکل آئے گا, اتنا زمانہ مشکل آئے گا, فتنے کا اتنا برا ہوگا کہ اس زمانے میں عبادت فی حرج, جب قتل و غارت بہت عام ہوگا تو عبادت کرنا اس طرح ہوگا کہ ہجرت علیہ, کہ جس طرح کوئی ہجرت کر رہا ہے اللہ کی راہ میں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.